أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الوجه الثالث الالتزام بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له لازم له يستدفعه استدفاع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته دلالة لفظ الدوات على القلم. ہماری بات اقسام دلالت میں چل رہی تھی اور عرض ہوا تھا کہ لفظ اپنے معنی پر تین طریقے سے دلالت کرتا ہے. ایک یہ کہ لفظ اپنے تمام معنی پر دلالت کرتا ہے، یعنی لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اپنے اس پورے معنی پر دلالت کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دلالت مطابقیہ. اور اگر لفظ جو ہے اپنے جزء معنی پر دلالت کرے تو اس کو دلالت تضمنیہ کہتے ہیں. آج جو تیسری وجہ پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے کہ جو معنی موضوع لہو سے باہر ہوتا ہے، یعنی لفظ اس معنی پر دلالت نہیں کر رہا ہوتا کہ جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، نہ مطابقی صورت میں اور نہ ہی تضمنی صورت میں، بلکہ لفظ خارج از ذات موضوع لہو پر دلالت کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایسا معنی ہے جو موضوع لہو سے باہر ہے، یعنی موضوع نہیں ہے اس کے لیے، وضع نہیں کیا گیا اس کے لیے. لیکن باوجود اس کے کہ وہ معنی کہ جس کے اوپر لفظ دلالت کر رہا ہے وہ موضوع ان لہو واقع نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ معنی خارجی معنی موضوع ان لہو کے ساتھ تلازم رکھتا ہے. یعنی جب بھی معنی موضوع ان لہو موجود ہو وہ معنی لازم بھی کیا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں شیخ مظفر خودی یہاں پر کہ معنی موضوع لہو، یعنی معنی موضوع لہو یعنی معنی حقیقی، جیسے مثلا لفظ قلم کا معنی حقیقی وہ قلم ہے جو خارج میں ہے، اس کو کہتے ہیں معنی حقیقی، اور معنی موضوع لہو کہ اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے. معنی موضوع لہو اور معنی لازم کے درمیان رابطہ جو ہے وہ ایسا ہے جیسے دو گہرے دوستوں کے درمیان ہوتا ہے، کہ جہاں بھی آپ کو مثلا الف نظر آئے گا وہاں حتمن کیا ہے، با بھی موجود ہے. معنی لازم بھی ایسے ہی ہے. معنی مطابقی جہاں بھی آپ کو ملے گا وہاں پر اس کا معنی لازم بھی موجود ہوگا. مثال پرانے زمانے کی مثال لیتے ہیں یہاں سے، پہلے اس کو میں تبیین کرتا ہوں پھر جدید کوئی مثال لے لیتے ہیں اس کی. مثلا پرانے زمانے میں کہ جب کمپیوٹر وغیرہ اور یہ پین اور پینسلیں یہ وجود میں نہیں آئی تھی اور قلم دوات استفادہ ہوتی تھی لکھنے کے لیے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا قلم دوات استعمال کی ہوگی آپ نے، ابھی تو میرے خیال میں ختم ہو گئے پاکستان میں، یہ ہے مدارس میں جی ختم ہو گئی ہے، یاد ہے تختی لکھنا اور قلم دوات اور یہ. اچھا تھا، بہرحال کہتے ہیں کہ جب بھی اگر کوئی یہ کہتا کہ دوات لے آؤ، اب لفظ دوات کس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس کا معنی مطابقی کیا ہے، اس کا معنی حقیقی کیا ہے، اس کا معنی کیونکہ وہی دوات ہے کہ جس کے اندر سیاہی موجود ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی انسان جب یہ سنتا کہ دوات لے کر آؤ اور وہ فقط دوات لے کر آتا، قلم ساتھ موجود نہ ہوتی، تو وہ سرزنش کرتا ہے، وہ اس کو کیا ہے اس کے کیا نام ہے اس کو سزا دیتا ہے اس اعتبار سے کہ غصے سے بولتا ہے کہ قلم کیوں نہیں لے کر آئے. اگر وہ بندہ یہ جواب دے مقابل میں کہ تم نے تو فقط مجھے دوات کہا تھا لانے کو، تو اب مجھے آپ سرزنش نہیں کر سکتے. جواب اس کا یہ ہوگا کہ بھائی دوات کا قلم کے اوپر دلالت کرنا دلالت التزامیہ ہے، جب میں دوات مانگ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں نے لکھنا ہے، तो लिखना फकत स्याही के साथ तो नहीं होता, कलम भी जरूरी है। बस जब मैं दवात का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं तो खुद ब खुद समझ जाना चाहिए कि मुझे कलम भी चाहिए, कलम लाना जरूरी है। बस दलालत इल्तिजामिया, दलालत इल्तिजामिया में माना हकीकी नहीं होता, लेकिन माना हकीकी का रफीक होता है, दोस्त होता है, माना हकीकी के साथ हमेशा मुलाजिम होता है। या मतलब आप जदीद मिसाल ले लें, आप जाते हैं मसलन यहां पे पासाज जहरा के अंदर मोबाइल खरीदने के लिए, आप कहते हैं मैंने मोबाइल खरीदना है, मॉडल आप पसंद करते हैं, जाकर आप मसलन मोबाइल लेते हैं, मोबाइल लेने के बाद आपको पता चलता है उसने चार्जर दिया ही नहीं उसका, तब क्या कहते हैं? मैंने पैसे आपको दिए हैं मोबाइल खरीदने के लिए, चार्जर क्यों नहीं दिया? दुकानदार वह कहेगा तुमने तो मुझे मोबाइल का चार्जर थोड़ा कहा था। क्या जवाब देते हैं? वह चार्जर नहीं होगा तो मोबाइल चलेगा कैसे? तो लाजमी बात है कि मुझे चार्जर भी दो, कहने की जरूरत नहीं है इसके अंदर आकर। बस लफ्ज मोबाइल कहना और उसका चार्जर के ऊपर दलालत करना दलालत इल्तजामिया है, क्योंकि लाजिमा है वो, उसका माने मुताबिकी दुरुस्त है, वो हकीकत है कि जो मोबाइल जिसको हम मोबाइल कहते हैं, लेकिन उसका एक लाजिम मौजूद है चार्जर के नाम से, ये लफ्ज मोबाइल उस पर भी दलालत करता है, लेकिन वो दलालत इल्तजामिया है, दलालत मुताबिकी भी नहीं है और दलालत तजमुनी भी नहीं है। बात वाजी यहां तक? इबारत पढ़ते हैं, फिर एक दो नुकते मेरे जहन में हैं, वो इंशाल्लाह फिर बाद में अर्ज करता हूं। الوجه الثالث الالتزام بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له، کہ لفظ کا دلالت کرنا ایسے معنی کے اوپر جو کہ خارج از معنی موضوع له ہے، یعنی معنی حقیقی سے خارج ہے، لازم له، لیکن ہے اس کے لازم، له یعنی معنی موضوع له، معنی حقیقی کے ملازم ہے، لازم ہے اس کا، کس طریقے کا لازم ہے؟ یستتبعه استتباع الرفیق اللازم، یہ اس کے پیچھے معنی لازم ایسے ایسے ساتھ رہتا ہے معنی مطابقی کے، معنی حقیقی کے، کہ جس طریقے سے ایک رفیق لازم ایک اپنے دوست کا جو ہے وہ پیچھا کرتا ہے، اپنے دوست کے ساتھ رہتا ہے، استتباع یعنی ساتھ ساتھ رہنا، اس کو استتباع کہتے ہیں۔ اللازم الخارج عن ذاتے، اور یہ خارج از ذات بھی ہوتا ہے۔ میں جیسے مثال دی تھی آپ کو دو گہرے دوستوں کی، کہ اگر آپ ہمیشہ سے دو دوستوں کو اکٹھا ہر جگہ پر دیکھتے ہیں، تو اگر ایک دن اتفاق سے کیا ہے ایک دوست آتا ہے دوسرا دوست نہیں آتا، تو آپ پہلے کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں دوسرا آ جائے گا اور فوراً سوال کر دیں گے کہ بھائی دوسرا کیوں نہیں آپ کے ساتھ، آپ نے اس کا مطلب ہے پہلے اس کے وجود سے آپ دوسرے کے وجود تک منتقل ہو گئے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں یہ استتباع رفیق لازم۔ کا دلالت لفظ دوات علی القلم، جس طرح کے لفظ دوات قلم کے اوپر دلالت کرنا ہے، یہ دلالت التزامیہ ہے۔ فلاو طلب منک احد، اگر کوئی آپ سے طلب کرتا ہے کہ انت اتیہ بدوات، کہ ایک دوات لے کر آؤ میرے لیے، ولم ينص على القلم، لیکن اس نے قلم کا نام نہیں لیا، فجئته بالدوات وحدها، اور آپ فقط دوات ہی اٹھا کے لے آتے ہیں، لعاتبك على ذلك، تو وہ تو آپ کو سرزنش کرے گا، برا محسوس کرے گا، محتجا، اور دلیل لے کر آئے گا کہ بان طلب الدوات کاف في الدلاله على طلب القلم، بھاؤ مجھے ضرورت نہیں تھی قلم کا لفظ کہنے کے لیے، بلکہ دوات کا طلب کر لینا کافی ہے قلم کے طلب کی اوپر دلالت کرنے کے لیے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں ہمیں کہوں قلم دوات لے کر آؤ، بلکہ دوات کا کہہ دینا کافی ہے کہ مجھے قلم کی بھی ضرورت ہے۔ وَتُسَمَّ هَذِهِ الدَّلَالَةُ الْإِلْتِزَامِيَّةَ، اس قسم کی دلالت کو دلالت التزامی کہا جاتا ہے۔ وَهِيَ فَرْعٌ أَيْضًا عَنِ الدَّلَالَةِ الْمُطَابِقِيَّةِ، یہ بھی دلالت مطابقیہ کے بعد ہے، فرع ہے اس کی، لِأَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَى مَا هُوَ خَارِجُ الْمَعْنَى بَعْدَ الدَّلَالَةِ عَلَى نَفْسِ الْمَعْنَى، کیونکہ دلالت التزامیہ اس وقت وجود میں آتی ہے کہ جب لفظ اپنے معنی مطابقی کے اوپر پہلے دلالت کرے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ नौबत आती है माने लाजिम की, फिर उसके ऊपर दलालत करता है। मसलन जब मोबाइल का लफ्ज इस्तेमाल किया तो लफ्ज मोबाइल पहले अपने माना मुताबिक पर दलालत करेगा, उसके बाद फिर नौबत आती है दलालत इल्तजामिया की कि अब चार्जर भी इसके साथ होना चाहिए। पता से बस ये फर है इसके ऊपर, दलालत इल्तजामिया बाद अज दलालत मुताबिकिया है। ये तीन अकसाम थी दलालत इल्तजामिया की। यहां पर एक बात मौजूद है, मुमकिन है आके आप बाज किताबों में इस बात को देखें, मैं इशारा कर देता हूं तफसील मतलब जो है वो किसी और मकाम के ऊपर, वो ये कि आया दलालत तजमुनिया व दलालत इल्तजामिया ये दलालत अकलिया हैं या दलालत वजिया हैं, जिस तरह के मनातका ने कहा है दलालत वजिया लफजिया की अकसाम बन रही हैं। बाज कहते हैं कि दलालत इल्तिजामिया और दलालत तजम्मुनिया ये दोनों दलालत अकली हैं। क्यों? कहते हैं इस वजह से दलालत वज़ईया लफ्ज़िया, इसका माना क्या किया था हमने, माना ये किया था कि लफ्ज का जब सुदूर मुतकल्लिम से साबित हो जाए तो उस लफ्ज का माना आपके ज़हन में मुंतकिल हो जाए, इसको कहा था दलालत वज़ईया लफ्ज़िया। लेकिन अगर मैं लफ्ज किताब कहूं और उसका वो लफ्ज किताब फकत वरके पर दलालत करे, दुरुस्त है, मसलन मैंने अगर लफ्ज किताब कहा तो अब आपके जहन में वरका भी जो है वो आ गया, तो अब लफ्ज किताब का वरके के ऊपर दलालत करना क्या है, दलालत है तजमुनी है, क्योंकि जुज ए माना है। तो कहते हैं कि लफ्ज किताब का फकत और फकत वरके के ऊपर दलालत करना आकल के जरिए आप मुंतकिल हुए वहां पर, यानी आपके आकल ने यह कहा कि लफ्ज किताब चूंकि मजमुआ है इन औराक का, दुरुस्त है, तो लफ्ज किताब जब इस पूरे मजमुए के ऊपर दलालत कर रहा है तो इसका मतलब है कि यह वरका भी उसके अंदर शामिल है, बस इस वरके को भी हम किताब के अंदर शामिल कर सकते हैं। यह आपकी अकल नतीजा ले रही है, वाइल लफ्ज के अंदर फकत अल किताब है और उसका माना है कि औराक का मजमुआ, लेकिन यह कि फकत वरका भी किताब कहलाता है चूंकि यह जुज ए माना है, इसको आपके अकल ने समझा है, तो बस आप लफ्ज के जरिए मुंतकिल नहीं हो रहे वहां पर, बल्कि क्या है, अकल के जरिए मुंतकिल हो रहे हैं जुज ए माना की तरफ। इसी तरीके से दलालत इल्तिजामिया, लफ्ज मुबाइल जब कहा जाता है तो आपका जहन लफ्ज से फकत मुबाइल का जो माना है उसकी तरफ मुंतकिल होता है लफ्ज के जरिए, लेकिन चार्जर की तरफ जहन का मुंतकिल होना आकल की वजह से है। क्यों? आकल इस बात को कश करती है कि जब चार्जर जब मोबाइल का चलना मौकूफ है चार्जर के ऊपर तो हरमन चार्जर भी होना चाहिए, तो अगर ये मोबाइल चाह रहा है पर इसको चार्जर की भी जरूरत पड़ेगी, पर चार्जर होना चाहिए इसके साथ, तो अब ये आकल कह रही है कि चार्जर की भी यहां जरूरत है, बस दलालत इल्तिजामिया जो है वो दलालत अकलिया है ना कि दलालत वज़ईया। बाज ने इतराज किया इसके ऊपर मसलन, या मसलन आप बलागत की किताबें उठाकर देखें दलालत तजमुनिया इल्तजामिया को दलालत अकलिया में शुमार करते हैं, लेकिन मनातका जो हैं दलालत तजमुनी व दलालत इल्तजामी को दलालत वज़ईया लफ्ज़िया की अकसाम शुमार करते हैं, जैसा कि हमने मंतिक मुजफ्फर में पढ़ा है। जवाब क्या है इसका? जवाब उसका यह है कि ना, दलालत तजमुनिया व दलालत इल्तिजामिया दोनों दलालत वज़ईया लफ्ज़िया की अकसाम में से हैं। कैसे? कहते हैं इस वजह से कि दलालत अकलिया ये तब होती कि जब लफ्ज का असलन कोई किरदार न होता इसके अंदर, दुरुस्त है, लेकिन दलालत तजमुनिया के अंदर जब तक आप लफ्ज किताब नहीं कहेंगे, लफ्ज किताब मौजूद नहीं होगा और उसका अपने माने मुताबिकी पर दलालत मौजूद नहीं होगी, उस वक्त तक जुज ए माना पर लफ्ज किताब का दलालत करना ताकुक पैदा नहीं करेगा। आकल कैसे कश्फ करती है अगर लफ्ज किताब ही ना होता इस कायनात में और उसका अपने माना मुताबिकी के ऊपर दलालत ना होती, तो इसका मतलब है कि लफ्ज ने पहले جب لفظ اس اپنے اس دنیا میں وجود میں آیا اور اس نے اپنے معنی مطابقی پر دلالت کی، تب اس کے بعد نوبت آئی اور عقل نے یہ سمجھا کہ یہ دلالت تضمنی بھی یہاں پر موجود ہے. بس معلوم ہوا کہ لفظ موجب بن رہا ہے کہ عقل دلالت تضمنیہ کو سمجھے. اسی طریقے سے دلالت التزامیہ، اگر لفظ موبائل نہ کہوں میں تو آیا میرے ذہن میں چارجر آئے گا؟ میں لفظ دوات کا استعمال نہ کروں، آیا قلم کے اوپر وہ دلالت ہوگی؟ نہیں ہوگی. بس جب میں لفظ دوات استعمال کرتا ہوں اور لفظ دوات اپنے معنی مطابقی پر بھی دلالت کرتا ہے، اس کے بعد عقل جو ہے وہ معنی لازم کو سمجھ جاتی ہے. اور عقل کیسے سمجھ رہی ہے، کس کی مدد سے سمجھ رہی ہے؟ اسی دلالت وضعیہ کے ذریعے. اگر یہاں پر دلالت وضعیہ موجود نہ ہوتی تو نہ دلالت تضمنیہ موجود ہوتی اور نہ ہی دلالت التزامیہ موجود ہوتی. اور آپ دیکھیں یہاں پر بار بار شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ دلالت تضمنیہ کے بارے میں بھی کہا تھا، وہ یا فرع عن الدلالت المطابقیہ، یہ دلالت مطابقیہ کی فرع ہے، یعنی دلالت مطابقیہ کے بعد میں وجود میں آتی ہے یہ. اور دلالت التزامیہ میں بھی یہی لفظ استعمال کیا، وہ یا فرع عن ایضاً عن الدلالت المطابقیہ، یہ دلالت مطابقیہ کی فرم میں سے ہے. اور پھر بعد میں یہ بھی کہا کہ دلالت کرنا معنی خارجی کے اوپر یہ اس وقت ہوگا کہ جب لفظ اپنے معنی مطابقی پر دلالت کرے، تب وہ معنی لازم کے اوپر دلالت کرے گا لفظ. بس یہ عبارتیں اس بات سے کاشف ہیں کہ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ ناظر ہیں اس بات پر. اور یہ جواب دیا جا سکتا ہے اگر کوئی اشکال کرتا ہے کہ دلالت التزامیہ و دلالت التزامیہ جو دلالت عقلی ہے نا، دلالت عقلی نہیں ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دلالت تضمنیہ و دلالت التزامیہ یہ دونوں دلالت وضعیہ و عقلیہ ہیں، یعنی بال دلالت ہے بالوضع و بالعقل. وضع حتمن ہے اس کے اندر، وضع سے خارج نہیں ہے. یہ ایک مطلب تھا کہ جب خدمت میں عرض کرنا تھا. شرط الدلالت الالتزامیہ، دلالت الالتزامیہ کی شرط ہے وہ یہاں پر بیان کرتے ہیں. دو شرطیں ضروری ہیں اس کے اندر، تب جا کر ایک لفظ معنی لازم کے اوپر دلالت کرے گا. پہلی شرط یہ ہے کہ لفظ اور معنی کے درمیان تلازم ہونا چاہیے. اگر تلازم نہیں پایا جائے گا، اور یہ تلازم بھی کیا ہونا چاہیے، تلازم میں ذہنی ہونا چاہیے، کیونکہ دلالت کا تعلق کہاں ہے، ذہن میں ہے. کیونکہ دلالت کی تعریف ہم نے یہ کہی ہے کہ آپ کا ذہن منتقل ہو لفظ کو سن کے معنی کی طرف، تو دلالت کا تعلق جب ذہن میں ہے تو تلازم بھی پھر ذہن میں ہونا چاہیے. اگر فرض کرے لفظ اور معنی کے درمیان فقط خارج میں تلازم موجود ہو، دلالت کبھی تعلق پیدا نہیں کرے گی، کیونکہ تلازم جب تک ذہنی نہیں بنے گا اس وقت تک دلالت متحقق نہیں ہوگی. کہ جس کو ہم نے علم کا نام دیا تھا کہ ملازمے کے وجود کا علم بھی ہونا چاہیے، یعنی تلازم ذہنی. مطلب ہے پس تلازم معنی، لفظ اور معنی کے درمیان جو تلازم ہے وہ تلازم ذہنی حتمن ہونا چاہیے، تلازم خارجی کافی نہیں ہے. اور دوسری شرط کیا ہے، یہ تلازم بین ہونا چاہیے، واضح اور روشن ہونا چاہیے، بدیہی ہونا چاہیے. ایسا تلازم نہ ہو کہ جو کئی واسطوں سے مثلا ایک تلازم سمجھ میں آتا ہو ہمیں، نہ لفظ سنتے ہی فوراً معنی لازم آ جائے، اس قسم کا لازم ہونا چاہیے. نہ یہ کہ مجھے ہزار دفعہ سمجھایا جائے پھر بعد میں مجھے معنی لازم سمجھ میں آئے. کہ تلازم کے ہم اقسام پڑھیں گے بعد میں جا کے، کہ لازم کی دو تین قسمیں ہیں، لازم بالمن، لازم بین ہے، غیر بین ہے، بین کی پھر دو قسمیں ہیں، بین بالمعنی الخاص اور بین بالمعنی العام ہے، کہ وہیں پر تفصیل عرض ہوگی، یہاں پر بیان نہیں کرتے. بس دو شرطیں دلالت التزامیہ میں موجود ہے، ایک تلازم ذہنی ہونا چاہیے، دو تلازم بین ہونا چاہیے. دیکھیں یشترط فی ہذہ الدلالہ، دلالت التزامیہ میں شرط ہے کہ ان یکون التلازم بین معنی اللفظ والمعنی الخارج اللازم، کہ لفظ کے معنی کے درمیان اور وہ معنی کے جو خارج لازم ہے یعنی معنی لازم ہے اس کے درمیان تلازم ہونا چاہیے، تلازمن ذہنیہ، تلازم ذہنی موجود ہونا چاہیے. فلا یکفی التلازم فی الخارج، فقط خارج میں تلازم ہونا کافی نہیں ہے من دون رسوخ ہی فی الذہن کہ ابھی وہ ذہن میں راسخ نہ ہوا ہو. وَإِلَّا اگر تلازم ذہنی موجود نہ ہوا لفظ اور معنی کے درمیان, وَإِلَّا اگر نہ ہوا لما حصل انتقال الذہن تو ذہن کا منتقل ہونا یہ حاصل نہیں ہوگا, یعنی دلالت التزامیہ تحقق پیدا نہیں کر سکے گی. یعنی جب لفظ اپنے معنی مطابقی پر دلال کر رہا ہے اور اس معنی مطابقی اور معنی تلازم کے درمیان جو تلازم ہے وہ ذہن میں اصلاً آیا ہی نہیں میرے, تو آپ کیسے معنی مطابقی کے ذریعے معنی تلازم کی طرف پہنچ جائیں گے؟ یعنی جس بندے نے موبائل کو ابھی تک دیکھا ہی نہ ہو تو اس کے ذہن میں کیسے لفظ موبائل کہیں تو فوراً چارجر بھی اس کے ذہن میں آ جائے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ درست ہے خارج میں موبائل اور چارجر جو ہے وہ تلازم میں خارجی رکھتے ہیں, لیکن ابھی مجھے علم حاصل نہیں ہوا کہ ان کے درمیان میں آپس میں کیا رابطہ ہے. تو جب مجھے رابطے کا ہی نہیں پتا ہوگا تو پھر کیسے میں جب لفظ موبائل کو کہوں گا تو چارجر بھی میرے ذہن میں آئے گا؟ دلالت التزامیہ میں یہ چیز شرط ہے کہ تلازم میں ذہنی ہونا چاہیے. شیخ مظفر رحمت اللہ علیہ کی عبارت کو اگر دیکھا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دلالت التزامیہ میں معنی مطابقی اور معنی لازم کے درمیان تلازم خارجی بھی حتمی ہے, لیکن اس کو کافی نہیں مانتے. کیا کہتے ہیں؟ فلا یکفی التلازم فی الخارج فقط, یعنی فقط خارج میں تلازم ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ذہنی بھی حتمی ہونا چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلازم خارجی بھی حتمی ہے معنی مطابقی کے درمیان اور معنی لازم کے درمیان, لیکن یہ تلازم کافی نہیں ہے بلکہ ذہن کے اندر بھی ہونا ضروری ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ اگر دو معانی کے درمیان تلازم خارجی موجود نہ بھی ہو لیکن آپ کے ذہن میں ان دو معنی کے درمیان تلازم موجود ہو تو آپ ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں. جیسے ایک انسان جو ہے وہ وہم زدہ ہو جائے, مثلا وہ کہتا ہے کہ مثلا اگر الف ہوا تو حتماً با بھی ہوگا, ایک خرافاتی ذہن ہے اس کا, مثلا اس نے ذہن بنا لیا اپنا. ہم دیکھتے ہیں خارج میں جہاں الف ہے وہاں با نہیں ہے, تلازم نہیں پایا جاتا خارج میں, لیکن چونکہ اس کے ذہن میں تلازم ایجاد ہو چکا ہے چاہے جس وجہ سے بھی ہو, تو اس کے سامنے جب بھی الف آئے گا یا الف کہا جائے گا تو با اس کے ذہن میں فوراً آ جائے گا. پس دلالت التزامیہ کے لیے تلازم ذہنی کا ہونا ضروری ہے, تلازم خارجی کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہو تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے, نہ بھی ہو تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے. پر راز ہے, مثلا یہ آپ مثال لے لیں, آپ جیسا کہ لفظ اما کا بصر کے اوپر دلالت کرنا, یعنی آپ کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ, کیا ہے اندھا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بنا نہیں ہے. مثلا بصر آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے, یعنی فوراً اندھے پن سے بصر کا معنی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. اب حالانکہ اما اور اندھا پن کا لفظ فقط اس کے اندھے پن کے اوپر دلالت کر رہا ہے, درست ہے, لیکن بصر کا معنی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. اب اندھا پن اور بصر دونوں اکٹھے کبھی جمع نہیں ہو سکتے تاکہ آپ یہ کہیں کہ خارج میں اما اور بصر دونوں تلازم خارجی رکھتے ہیں, اور جب یہ تلازم ذہن میں حاصل ہوگا تو دلالت التزامیہ تحقق پیدا کر جائے گی. نہ, جہاں اما ہوتا ہے وہاں بصر نہیں ہوتا, جہاں بصر ہوتی ہے وہاں اما نہیں ہوتا. یعنی حرارت اور آگ کی طرح نہیں ہے, درست ہے. تو بس یہ جو شرط عبارت سے واضح ہو رہی ہے کہ دلالت التزامیہ میں تلازم خارجی بھی ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تلازم ذہنی بھی ہونا ضروری ہے, نہ یہ دو تلازم ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ فقط اور فقط تلازم ذہنی موجود ہو چاہے وہ تلازم جہاں سے بھی ایجاد ہو جائے تو وہ دلالت التزامیہ کے لیے کافی ہے. وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا, دوسری شرط بھی پائی جاتی ہے دلالت التزامیہ میں, اَن يَكُونَ التَّلَازُمُ وَاضِحًا بَيِّنًا, کہ وہ تلازم جو ہے وہ واضح اور بین و روشن ہونا چاہیے. بمعنی کیا مراد اس کی؟ کہ ان الذہن
اذا تصور معنى اللفظ، کہ جب ذہن لفظ کا معنی تصور کرے، ينتقل الى لازمه، تو وہ اپنے اس لازم کی طرف منتقل ہو جائے، بدون حاجت الى توسط شيء آخر، کسی بھی دوسری چیز کی احتیاج کے بغیر، درمیان میں واسطے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے ہی لفظ کہا معنی مطابقی ذہن میں آیا، تو فوراً معنی مطابقی سے معنی لازم کی طرف ذہن منتقل ہو جائے، نہ یہ کہ سہارے کی ضرورت پڑے. بس تلازم جو ہے وہ بیان اور واضح اور روشن ہونا چاہیے، تب دلالت التزامیہ تحقق پیدا کرے گی. تقسیمات الالفاظ، بات آسان ہے، اس کو چند پیراگراف پڑھ لیتے ہیں. الفاظ کی تقسیمات، للفظ المستعمل بما له من المعنى عدة تقسیمات عامة لا تختص بلغة دون اخرى. کیونکہ ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ منطق نے تصحیح فکر سکھانا ہے، کہ فکر کو صحیح کیسے کرنا ہے، اور یہ پھر عرض ہوا تھا کہ فکر کا تعلق الفاظ کے ساتھ انتہائی گہرا ہے، کیونکہ فکر معانی میں ہوتی ہے، اور معانی بغیر الفاظ کے قابل انتقال نہیں ہوتے عموماً، تو الفاظ کی ضرورت محسوس ہوئی، لہذا منطقی بات کرتا ہے. تو ہم نے الفاظ کی بات شروع کرنے سے پہلے دلالت کی ابحاث کو سمجھا تاکہ بات واضح ہو جائے. اب اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، الفاظ کے کون سے وہ احوال عامہ ہیں کہ جو کسی زبان کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ جس زبان میں بھی آپ چلے جائیں وہ حکم وہاں پر موجود ہو، ان احکام کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. وہ کون کون سے احکام ہیں؟ یہاں پر فرماتے ہیں للفظ المستعمل، وہ لفظ کے جو مستعمل ہو، بما له من المعنی، یعنی جس کا کوئی معنی ہو، لفظ محمل نہ ہو، لفظ محمل یعنی لفظ ہو لیکن معنی نہ ہو اس کا، لیکن ہمیں یہاں پر باسروکار جو معانی کے ساتھ ہے، لہذا لفظ مستعمل ہونا چاہیے. لفظ مستعمل، للفظ المستعمل عدت و تقسیمات عامہ، مختلف اس کی تقسیمات پائی جاتی ہیں، کہ لا تختص بلغت دون اخرى، یہ کسی لغت کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ اردو میں تو احکام موجود ہوں یہ والے لیکن انگلش میں موجود نہ ہو، نہ، آپ چاہے اردو زبان میں چلے جائیں، چاہے آپ عربی زبان میں چلے جائیں، چاہے انگلش زبان میں چلے جائیں، چاہے فارسی کو دیکھ لیں، یہ والے احکام سب کے اندر موجود ہوں گے. وہی اہم و مباحث الالفاظ بعد بحث الدلالہ، دلالت کی بحث کے بعد سب سے اہم ترین بحث الفاظ کی وہ یہ والی ہے. وَنَحْنُ ذَاكِرُونَ هُنَا أَهَمَّ تِلْكَ التَّقْسِيمَاتِ، ہم ان میں سے بہترین اور اہم ترین جو ہے وہ تقسیمات کو ذکر کرتے ہیں یہاں پر. وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، وہ تین قسمیں ہیں. لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمَنْصُوبَ إِلَى مَعْنَاهُ، لفظ کا اپنے معنی کی طرف جب نسبت، لفظ کی جب اس کے اپنے معنی کی طرف نسبت دی جاتی ہے تو اس کی تین حالتیں بنتی ہیں. تارتن ينظر الیہ فی التقسیم بما ہوا لفظ واحد، اس لفظ کی طرف نگاہ کی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ لفظ لفظ واحد ہے، یعنی یہ ایک لفظ ہمارے پاس ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس لفظ واحد کا کیا حکم ہے. لفظ اسد مثلا اگر ہے تو اس کا کیا حکم ہے، مثلا ایک یہ تقسیم ہے. اخرا بما ہوا متعدد، اور بعض اوقات ہم لفظ کی طرف نگاہ کرتے ہیں تقسیم کے اندر، کس اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ یہ الفاظ یہ متعدد ہیں. مثلا آپ کیا ترادف کی جب آپ بحث پڑھتے ہیں تو وہاں پر ایک لفظ کو مد نظر نہیں رکھا ہوتا آپ نے، آپ نے متعدد الفاظ کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ فلانا لفظ مترادف ہے، فلانا لفظ مترادف نہیں بلکہ متباین ہے. تو یہاں پہ آپ لفظ کو بے عنوان تعدد نگاہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ کہ بے عنوان واحد. تیسری تقسیم، وثالثۃ، تیسری تقسیم کیا ہے، بما ہوا لفظ مطلقہ، ہم نے لفظ کو اس اعتبار سے کہ وہ لفظ نگاہ کرنی ہے، اب وہ لفظ چاہے واحد ہو یا متعدد ہو اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے، ہم نے فقط لفظ کی ذات کو دیکھنا ہے کیا ہے، سوا ان کا نہ واحد او متعددہ. یہ تین اقسام ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے پھر الگ الگ احکام ہے کہ انشاءاللہ بعد میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ